نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک نیا امتحان شروع ہوتا ہے، ایک مشکل کے بعد دوسری مشکل. اللہ تعالیٰ ان کو رہنے کے لیے ایک عمدہ گھر عطا کرتے ہیں، کہاں کا بچہ کہاں پہنچ جاتا ہے، پورے صبر اور تحمل کے ساتھ نئے ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہا ہے، وہاں سے بھاگنے کی نہیں سوچتا کیونکہ اسے معلوم ہو چکا ہے کہ اب وہ بک چکا ہے، اب وہ غلام بن چکا ہے، بھاگنا اس کے لیے درست نہیں. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی غلام کا اپنے آقا سے بھاگنا بہت بڑا جرم ہے، اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی، سر پہ معلق رہتی ہے جو شخص اپنے آقا سے بھاگ جائے جب تک کہ اس کے پاس واپس نہ آ جائے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک نبی کے بیٹے تھے اور دین کی تعلیمات جو گھر میں ایک انسان کو ملتی ہیں ان سے آگاہ تھے. اللہ کی طرف سے آنے والی وہ آزمائش جس میں اپنے بھائی سبب تھے، اپنا گھرانہ پورے وقار کے ساتھ اس پہ پورا اتر رہے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اب ان کو ایک قرار مل گیا، لیکن ابھی قرار کہاں، ابھی آزمائشیں ختم نہیں ہوئیں. ہوا یہ کہ جس گھر میں وہ رہ رہے تھے اس گھر کی عورت کی نگاہیں حضرت یوسف کے بارے میں بدل گئیں. وراودته التی ہوا فی بیتہا، اور پھسلانے لگی اس کو وہ عورت کہ وہ جس کے گھر میں تھے، یعنی جس عورت کے گھر میں وہ رہ رہے تھے. عورت کے بچے نہیں تھے، شوہر باہر کام کو گیا ہوا ہے، گھر میں ایک نوجوان غلام آ گیا ہے، اور غلام بھی ایسا جو دنیا کا حسین ترین انسان ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا کا نصف حسن ملا تھا، آدھا حسن باقی ساری دنیا میں تقسیم کیا گیا ہے اور آدھا صرف ان ایک کو مل گیا تھا. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہوں گے. اسی طرح ایک اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج کے موقع پر تیسرے آسمان پر سے گزرے تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اور آپ نے خود ان کو دیکھا، ان کو حسن کا ایک بہت بڑا حصہ نصیب ہوا ہے. تو یہ حسن ان کے لیے ایک وجہ آزمائش بن گیا. وہ عورت حضرت یوسف پر فریفتہ ہو گئی، ان پہ ڈورے ڈالنے لگی. راودت، راودہ کا مطلب ہوتا ہے گفت و شنید کرنا، بہلانا پھسلانا. دوسرے کو کسی کام پر جس کے کرنے کا وہ ارادہ نہ رکھتا ہو پھسلانا اور آمادہ کرنا، یہ دوسرا شخص چاہتا نہیں ہے لیکن اس کو اپنی طرف مائل کر لینا. ان نفس ہی، اس کے نفس سے، یعنی اس کے اپنے جو ارادہ تھا یا اپنا جو ڈیسیجن تھا اس سے وہ پھسلانے لگی، اس کی پاک دامنی سے اس کو برہم کرنے لگی. وغلقت الابواب، اور ایک دن تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس نے دروازے بند کر لیے. غلقت، غلق یغلق تغلیق، اور ابواب باب کی جمع ہے، یعنی دروازے بند کر لیے گھر کے تاکہ اسے غلط کام کی طرف آمادہ کر سکے. وقالت، اور کہنے لگی ہئی تلک، آ جاؤ. ہئی تا اسم فعل ہے، امر کے معنی میں ہے. امر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حکم دینا. اسے کہا کہ آ جاؤ. تحیید کہتے ہیں آواز دینے کو، بلانا. آ، جسے ہم کہتے ہیں نا آؤ، یا آ، یا میں کہتی ہوں کہ آؤ. قال معاذ اللہ، بولے اللہ کی پناہ کہ میں تیرے پاس اس مقصد کے لیے آؤں. انہ ربی احسن مسوایا، بے شک وہ میرا رب جس نے عمدہ دیا ٹھکانہ مجھ کو. یہاں رب کا جو معنی ہے اس کے دو تفسیریں کی گئی ہیں، ایک رب آقا کے معنی میں، جیسے غلام اور آقا، تو آقا کے لیے رب اتنا لفظ استعمال ہوتا ہے، مراد ہے عزیز مصر، کہ جو مجھے میرا مالک خرید کے لایا ہے اس نے مجھے اتنی اچھی طرح عزت سے رکھا ہے، کیونکہ پیچھے وہ کہہ چکا ہے اپنی بیوی کو کہ اکرمی مسواہ، اسے عزت سے رکھنا، کہ اس نے مجھے اتنی عزت دی اور میں اسی کے گھر میں خیانت کروں، اسی کے بیوی کے ساتھ ایسا فیل کروں، یہ نہیں ہو سکتا. اور دوسرا معنی اس کا، رب سے مراد اللہ تعالی کی ذات ہے. تو آپ دیکھیں کہ عربی زبان میں رب کا لفظ صرف اللہ کے لیے مخصوص نہیں، عورت کو بھی کہتے ہیں ربت البیت، گھر کی رب. ربا یا ربی کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنا، تربیت کرنا. تو جو تربیت کرتا ہے، یا آقا یا مالک کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی اور مخصوص صفت یا علامت ساتھ ہو تو پھر تو اللہ ہی کے لیے ہوگا، جیسے رب العالمین، تو وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کوئی رب البیت ہے تو اس سے مراد گھر والا ہے، سمپلی انہو ربی، اور رب سے مراد یہاں پھر کیا ہوا، گھر والا، یا دوسرا پھر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ تھا تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا، کہ کہاں میں کنویں میں پھینک دیا گیا تھا اور کہاں مجھے اللہ نے ایک باعزت جگہ دی ہے. انہو لا یفلح الظالمون، بے شک بات یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پاتے. ظالم سے مراد یہاں کون ہے، جو ایسا برا فعل کرے، گناہ کا یہ کام کرے، جس کام کی طرف، جس عمل کی طرف بلا رہی تھی، جو کچھ وہ اس سے چاہتی تھی اسے حضرت یوسف علیہ السلام نے ظلم سے تعبیر کیا. ظلم ہوتا ہے کسی کا حق مارنا، یعنی اے عورت تجھ پر تیرے شوہر کا حق ہے، تو اگر وہ حق میں استعمال کروں تو ظالم ہوں گا، اور اگر ظالم بن جاؤں تو ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا کرتے. کتنی عقل مندی کی بات ہے، کتنی بصیرت کی بات ہے، کہ ظلم جو ہے وہ کبھی پنپتا نہیں ہے. ظالم اگرچہ اپنے طاقت کی وجہ سے ظلم کر بیٹھے، کسی کا حق چھین بھی بیٹھے، لیکن وہ ہضم نہیں کر سکتا، الٹیمیٹلی اس کا نقصان ہی ہوتا ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور البتہ تحقیق وہ ارادہ کر چکی تھی اس کا، یعنی وہ عورت تو پورے ارادے سے اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی. ہم، ارادہ کرنا، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی ارادہ کر لیتا. یوسف علیہ السلام بھی ایک انسان تھے، اور انسان ہونے کے ناطے وہ بھی پھسل جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو ایک خاص پروٹیکشن عطا کرتا ہے، اور وہ کیا ہے، لولا ان رآ برہان ربہ، اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت اور ان کو گناہ سے بچانے کا خاص انتظام فرمایا اور ان کو پروٹیکٹ کیا. اگر وہ برہان نہ دیکھ لیتا تو وہ بھی ارادہ کر لیتا. یہ برہان کیا چیز تھی؟ وہ خاص دل کی مضبوطی جو اللہ نے عطا کی، یا کوئی ایسی خاص چیز دکھائی گئی کہ جس سے اس چیز کا انہوں نے ارادہ بھی نہ کیا، نیت بھی نہ کی، اس کی طرف توجہ بھی نہ کی. آپ خود سوچیں کہ ایک شخص نوجوان بھی ہو اور پھر ایسا موقع اس کو میسر آئے کہ ایک عورت خود گناہ کی دعوت دے رہی ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں اس وقت، تو اس وقت ایک شخص کا پھسلنے سے بچ جانا، گناہ سے بچ جانا اور اللہ کی اطاعت پہ قائم رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد ہے جسے برہان کہا گیا یہاں. کذالک، اسی طرح، یعنی یہ کیوں کیا ہم نے، اس لیے کیا، لنصرف عنہ السوء، تاکہ پھیر دیں ہم اس سے برائی کو، والفحشاء، اور بے حیائی کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت اس لیے کی تاکہ ہم ہر معاملے میں برائی اور بے حیائی سے اس کو دور کر دیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کی دلیل کو دیکھنا اور گناہ سے بچ جانا اللہ کی توفیق سے ہوا. لنصرفہ، کہ ہم پھیر دیں، کیونکہ ہم اپنے اس بندے سے، چنے ہوئے بندے سے جسے ہم نبی بنانا چاہ رہے تھے، بدی اور بے حیائی کو دور کرنا چاہتے تھے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ دور کرنا چاہتے تھے تو اس سچویشن میں ہی نہ پڑنے دیتے. یہ بھی تو بات ہے نا، کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ نے بچایا تو اللہ تعالیٰ اس طرح بھی تو بچا سکتے تھے کہ یہ موقع ہی نہ آتا. تو ایسا کیوں ہوا؟ ان کی تربیت کے لیے، آزمائش کے لیے، کہ اب یہ کتنے ثابت قدم رہتے ہیں. جب تک ایک انسان ایک آزمائش سے گزرتا نہیں، اس وقت تک اس کی تربیت مکمل نہیں ہوتی. کسی چیز کو پڑھ لینا، جان لینا، یہ الگ چیز ہے، لیکن ایک انسان کا ایک مرحلے سے، ایک عملی چیز سے گزرنا، ایک بالکل دوسری چیز ہے. انہو من عبادن المخلصین، وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. مخلص، یعنی جسے اللہ نے اپنے دین کے کام کے لیے چن لیا تھا، جسے عزت عطا کی تھی، جسے بزرگی عطا کی تھی، پاک دامنی عطا کی تھی. اب ہوا کیا، واستبق الباب، اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے. دونوں سے مراد کون ہے؟ حضرت یوسف بھی اور وہ عورت بھی. حضرت یوسف کیوں دوڑے؟ تاکہ وہ اپنا دامن بچا سکیں. عورت کیوں دوڑی؟ تاکہ یوسف کو اس کام پر آمادہ کر سکے.
جو ہی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچا کے نکلنے لگے تو اس عورت نے پیچھے سے قمیض پکڑ لیا اور انہوں نے شدت سے چڑھایا تو پیچھے سے قمیض پھٹ گیا. وقدت قمیصہ من دبرن, اور پھٹ گئی قمیص آپ کی پیچھے سے, پچھلی طرف سے. قد, قد ہوتا ہے لمبائی میں پھٹنا, ایک ہوتا قط چوڑائی میں پھٹنا. اب دیکھیں قرآن کا اعجاز اور عربی زبان کا استعمال, جس پہ کل بھی بہت بات ہوئی کہ کتنا مناسب لفظ استعمال ہوا. یہاں قطع کا لفظ نہیں آیا, قط نہیں آیا, قد آیا ہے, قدت, جو اس بات کو خود بخود واضح کر رہا ہے کہ قمیض کس طرح پھٹی. اور پیچھے سے کھینچنے کا نتیجہ یہی ہو سکتا تھا کہ اوپر سے نیچے کو پھٹے. من دبرن, پچھلی طرف سے. والفیا, اور دونوں نے پایا. سیدہا, اس عورت کے آقا کو یعنی شوہر کو. لد الباب, دروازے کے پاس, یعنی اس اسنا میں کہ یہ جنگ ہو رہی تھی کہ وہ عزیز مصر دروازے پہ تھا. یہ عورت ایک دم پینترا بدلتی ہے, بولی قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا, کیا سزا ہو سکتی ہے اس شخص کی جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے. سے آپ اندازہ لگائیں کہ جھوٹے الزام لگانے والے کس تیزی اور ہوشیاری کے ساتھ اپنا کام کر جاتے ہیں کہ دوسرا منہ دیکھتا رہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. کیونکہ جس انسان پہ شیطان غالب آ جائے تو شیطان جو ہے وہ تو بہت ذہین چیز ہے, تو ایسے لوگوں کی ذہانت بھی شیطانی ہو جاتی ہے. پھر اس میں کتنی بڑی عبرت ہے کہ جو محبت دنیا کے مقاصد پر مبنی ہوتی اس میں کس قدر بے وفائی ہے اور کس قدر خود غرضی ہے, کہ اگر اپنا مقصد پورا نہیں ہوا تو دوسرے پہ الزام لگانے سے بھی نہیں چوکی. اور خود ہی سجیسٹ کیا الا یسجنا, اس کی سزا تو یہ کہ اسے قید کر دیا جائے. او عذاب نلیم, یا کوئی اور دردناک عذاب اس کو دیا جائے. قالا, حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا, ہی راودتنی ان نفسی, اس نے مجھے میرے نفس سے پھسلانا چاہا, یعنی یہ مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا, اور اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی بھی دی. اور یہ گواہی کیا تھی؟ قرینے کی گواہی تھی. قرینے کی گواہی کیا ہوتا ہے؟ سرکمسٹانشل ایویڈنس جو ہوتا ہے کہ سرکمسٹانسز کو دیکھ کر اندازہ کیا جائے کہ حقیقت کیا تھی. یعنی وہ دیکھ نہیں رہا تھا, آنکھوں دیکھی گواہی نہیں تھی, حالات پر مبنی گواہی تھی. ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہ من الکاذبین, اگر تو قمیص پھاڑی گئی ہے, قدہ پھاڑی گئی, یا قدت یعنی معروف ہے اور قدہ مجھول ہے, پھاڑی گئی ہے من قبل سامنے سے, قبلہ اسی لیے کہتے ہیں نا, اس کو سامنے رکھ کے نماز پڑھتے ہیں. فصدقت, تو عورت سچی ہے, کیونکہ یہ زیادتی کر رہا تھا تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کا قمیص پھاڑ دیا. وہ من الکاذبین, اور وہ جھوٹوں میں سے ہے. وہ ان کا نا قمیص ہو قد من دبرن, اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے, فکذبت, تو عورت جھوٹی ہے, کیونکہ مرد بھاگ رہا تھا اور اس نے پیچھے سے کھینچا. وہ من الصادقین, اور وہ سچوں میں سے ہے. تو اب دیکھا گیا, فلما را قمیص ہو قد من دبرن, جب دیکھا گیا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے, قال انہ من کیدکن, تو وہ بولا, کون عزیز مصر, یہ تم عورتوں کی چالیں ہیں. ان کیدکن عظیم, تم عورتوں کی چالیں بہت بڑی ہوتی ہیں, بہت عظیم ہوتی ہیں. بہت سے لوگوں نے اس جملے کو اللہ تعالی کی طرف منسوب کیا ہے یا قرآن کی بات کی ہے. یہ نہ تو اللہ تعالی کا فرمان ہے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور نہ ہی قرآن کا کوئی حکم ہے. یہ صرف ایک بات روایت کی گئی ہے جو اس موقع پر عزیز مصر نے بولی تھی, یہ اس کا قول ہے, اس نے بلیم کیا ہے. اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یعنی عورت کو اسلام نے بلیم کیا ہے یا قرآن نے بلیم کیا ہے کہ وہ بہت چال باز ہوتی ہے. کئی لوگ اس آیت سے غلط مفہوم لے کے عورتوں کو بدنام کرتے ہیں. کہا کہ ان کیدکن عظیم, یہ جو کچھ ہوا قصور کس کا تھا اور چال چل کے کس پہ تھوپنے کی کوشش کی گئی. یوسف, یوسف, عارض انہازا, اس سے منہ موڑ لو. عارض انہازا, اس بات کو بس چھوڑ دو, بھول جاؤ. بس تغفری لذنبی کی, اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی چاہ, معافی مانگ. انکی کنتی من الخاطئین, یقیناً تو ہی خطا کاروں میں سے ہے, تیرا ہی قصور ہے, تیری ہی غلطی ہے. اب اگر ایک عورت کو غلط کار کہا جائے تو وہ چین سے کہاں بیٹھ سکتی ہے؟ اس نے ایک اور سازش کی، ایک اور منصوبہ بنایا کہ اب اس کو مزید کس طرح بدنام کیا جائے۔ اور دوسری طرف ہوا یہ کہ یہ قصہ گھر تک نہ رہا، سارے شہر میں پھیل گیا۔ کہتے کہ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتے۔ جس طرح پھول کی خوشبو ہے تو اگر آپ اس کو ڈھانک بھی دیں تو اس کے اندر سے خوشبو آتی رہتی۔ اسی طرح محبت بھی ایسی چیز ہے کہ وہ کسی پردے میں چھپ نہیں سکتی۔ وقال نسوۃ فی المدینۃ، کہنے لگی عورتیں شہر میں، امراۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی جو ہے، تراود فتاہا عن نفسہ، اکساتی ہے، پھسلاتی ہے اپنے نوجوان کو یا غلام کو اس کے نفس سے۔ آزاد عورت ہے، دیکھو ایک غلام پہ مر رہی ہے۔ قد شغفہا حبا، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے۔ شغف، شغف ہوتا ہے محبت کا دل کے پردوں میں اتر جانا۔ شغاف پردہ دل کو کہتے ہیں جو درمیان میں ہوتا ہے، بالکل شغاف، اور اگر اس میں سوراخ ہو جائے تو شغاف، غین کے ساتھ شغاف۔ قد شغفہا حبا، اس عورت کو محبت نے بے قابو کر رکھا ہے۔ انا لنراها فی دلال مبین، ہم دیکھتی ہیں کہ یہ عورت بالکل گمراہی میں مبتلا ہے، بالکل ہی بہک گئی ہے، بھٹک گئی ہے۔ فلما سمعت بمکرهن، تو جب اس عورت نے ان عورتوں کی باتیں سنی، چالیں سنی، غیبت سنی اپنے بارے میں، ارسلت الیہن، مکر جو ہے نا، یہاں مکر کیوں کہا گیا، عورتوں کا مکر، مکر اس لیے کہ مکر کا لفظی معنی ہوتا ہے اصلیت کو الٹ پلٹ دینا۔ تو اس کے خیال میں عورتیں جو باتیں کر رہی تھیں وہ الٹ پلٹ دی حقیقت۔ ارسلت الیہن، تو ان کو بلا بھیجا، ان کو دعوت دی۔ وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے تیار کی مسندیں۔ مُتَّكَأ اسم مکان ہے، سہارا لگانے کی جگہ، تکیہ بھی اسی سے ہے کہ اس سے سہارا لگایا جاتا ہے۔ مجازن مراد ہے کھانا، یعنی کھانے پہ بلایا، وہ چیز جس سے کھانے پینے یا باتیں کرنے کے وقت سہارا لگایا جاتا ہے، یعنی ایک مجلس، ان کے لیے ایک مجلس تیار کی، مسندیں تیار کی۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور کھانے کے موقع پر ہر عورت کے لیے ایک الگ الگ چھری بھی رکھی، سکین۔ وقالت، اور بولی، یعنی سب اب آ گئے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، عورتوں کے ہاتھ میں چھریاں ہیں، وہ پھل کاٹنے لگی ہیں، کہ یکا یک یہ اپنے غلام کو سب کے سامنے لے آتی ہے۔ قالت بولی، اخرج علیہن، آؤ ان عورتوں کے سامنے۔ غلام تھے، کیا کہتے، کیا کرتے، بات نہ مانتے تو کدھر جاتے، تو اس کے کہنے پر سامنے آ گئے۔ فلما رأینہ، تو جب ان عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، اکبرنہ، تو اس کو بڑا سمجھا، یعنی فوراً مروب ہو گئیں، حواس کھو بیٹھی۔ وقطعن ایدیہن، اور بدحواسی میں اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، پھل کاٹنے کے بجائے چھریاں ہاتھوں پہ چل گئیں۔ یہ انتہا درجے کی بدحواسی ہے، معمولی بدحواسی میں انسان ایسا نہیں کرتا، معمولی بے دھیانی میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وقلنا، اور کہنے لگی، حاشا للہ، پاکی ہے اللہ کے لیے، ما ھذا بشرا، یہ انسان معلوم نہیں ہوتا، یعنی اتنا خوبصورت انسان ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ حاشا للہ جو ہے، حوش کہتے ہیں جانوروں کو گھیر لانا۔ جو شخص ہر طرف سے منہ موڑ کر رب کی طرف رجوع کر لے اور اس کی پاکی بیان کرے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے حاشا للہ، یعنی پیورلی مکمل طور پر اللہ ہی کی بڑائی ہے اور اللہ ہی کی پاکی بیان کرنا ہے۔ حاشا للہ، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ کہاں غلام اور کہاں وہ فرشتہ۔ اب کیا واقعی فرشتہ انسان سے خوبصورت ہے؟ انسان نے کبھی فرشتے کو اس کی اصل شکل میں نہیں دیکھا، لیکن ہمیشہ سے انسان فرشتوں سے مروب چلا آیا ہے، اور کسی کی خوبی، بھلائی، نیکی، خوبصورتی کو تشبیہ دینے کے لیے فرشتے سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ قالت، تو بولی، فذلکن الذی لمتننی فی، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، میرا قصور ہے۔ وہی شیطانی صفت کہ اپنی غلطی کو دوسرے پہ ڈال دینا، جیسے شیطان نے کیا تھا۔ فبما اغویتنی، کیونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ غلطی اپنی تھی، شیطان کا تکبر، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیا۔ یہاں اس عورت کا بھی قصور اپنا تھا کہ اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکی، اور الزام یوسف علیہ السلام کو دیا کہ اس کے حسن کی وجہ سے میں پاگل ہو گئی ہوں. فذلکن الذی لمتننی فی ولقد راودتہ عن نفسہ فاستعصم، تو میں نے پھسلایا ہے اس کو اس کے نفس سے تو وہ اپنے آپ کو بچا نکلا، بچ گیا. یہاں ہمہ بہا کی تردید ہے کہ حضرت یوسف نہ پھسلے تھے اور نہ ہی بہکے تھے، یہ بچ نکلے، یعنی میرے پھیر میں یا داؤ میں نہیں آئے. وَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر یہ نہیں کریں گے جس کا میں انہیں حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو ضرور قید کر دیے جائیں گے، ان کو جیل خانے بھیج دیا جائے گا. وَلَيَكُونَمْ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ ذلیل ہونے والوں میں شامل ہو جائیں گے. یعنی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت مصر کی الیٹ کا کیا حال تھا، عورتوں کا کیا حال تھا. ظاہر ہے کہ اس نے اپنے گھر میں کوئی عوام کو تو دعوت پہ نہیں بلایا ہوا تھا، جیسی وہ خود تھی جس درجے اور جس کیٹیگری کی، اسی قسم کی اس کی دوستیں بھی ہوں گی اور انہی کو اس نے بلایا، اور وہ سب کی سب اسی سوچ کی حامل تھی. پھر آپ دیکھیں کہ کتنے کھلے عام بیٹھ کے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ اپنی غلطی کو تسلیم کر رہی ہے انڈائریکٹلی، بلکہ دوسروں سے بھی تسلیم کروا رہی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور سارا قصور اس کا ہے. اچھا، یہاں پر ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس عورت کو جو محبت تھی حضرت یوسف سے، اس کے اندر کوئی روح نہ تھی، وہ محض جسمانی ضرورت تھی. اب اس میں آپ دیکھیں کہ محبت کی اگر بنیاد درست نہ ہو تو اس کا اظہار اور اس کے تمام تر جو پہلو ہیں وہ سب اسی رخ یا اسی رنگ پر ہوتے ہیں جو کسی محبت کی بنیاد ہوتی ہے. مثلا اگر کسی نے کسی سے پیسے کی وجہ سے محبت کی ہے تو اس کی نظر اس شخص سے زیادہ اس کے پیسے پر ہوگی. اسی طرح اگر دین کی خاطر کسی سے محبت ہے تو اس میں سارا دھیان پھر کس پہ ہوگا، یعنی اس دین کے حوالے سے یا اس مقصد کے حوالے سے اس پہ ہوگا. اسی طرح کوئی بھی غرض جو ہوتی ہے، اور اگر وہ غرض پوری نہ ہو تو محبت محبت ہی نہیں رہتی. آپ دیکھیں کہ ایک محبت لذت پر مبنی ہوتی ہے، وہ جلد قائم ہوتی ہے اور جلد ختم ہو جاتی ہے، آئی اور گئی. جیسے کھانے میں اگر ایک ٹیسٹ کے لیے کوئی کھانا آپ کھاتے ہیں تو تھوڑی دیر آپ کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، دل بھر جاتا اور آپ چھوڑ دیتے ہیں. دوسری جو ہے وہ مبنی بر نفع ہوتی ہے، بنیادیں ہیں محبت کی، لذت بنیاد بنے یا نفع، وہ دیر میں قائم ہوتی ہے اور جلدی ختم ہو جاتی ہے. جیسے مال کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا، دیر میں قائم ہوتی ہے اور جلد ختم ہو جاتی ہے، مال نہیں ملا تو بس سلام علیکم. اور تیسری ہے خیر محض، خیر محض یعنی بھلائی پر مبنی، وہ جلد قائم ہوتی ہے اور دیر تک باقی رہتی ہے، مستحکم ہوتی ہے، پکی ہوتی ہے، قیامت تک مرنے کے بعد تک بھی قائم رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوست سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے قیامت کے دن، مگر متقی لوگ وہ دشمن نہیں ہوں گے، وہ قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، بلکہ اکٹھے عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے. تو ان تینوں بنیادوں پر آپ تعلقات کو پرکھ سکتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، یوسف علیہ السلام پوری طرح گھیرے جا چکے ہیں، اب ان کو کوئی نجات کی راہ نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ اپنے رب سے رجوع کریں، چاروں طرف شیطان ہیں. کالا، کہتے ہیں ربی، السجن احب الی مما یدوننی الی، میرے رب قید خانہ مجھے زیادہ پیارا ہے ان سب چیزوں سے یہ جس طرح مجھے بلا رہی ہیں. میں ان عورتوں کی بات نہیں مان سکتا، کہاں ایک تھی اب وہ سارا شہر شریک ہو گیا اس میں، تو اب ان سے بچیں کیسے. تو انہیں یہی خیال آیا کہ ان سے بچنے کا طریقہ یہ کہ جیل چلا جاؤں، ایمان تو بچاؤں. ایک لمحے کے لیے بھی یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ اب اس میں میرا کیا قصور، اتنی آزمائشیں ہیں مجھے تو ان کے آگے گری جانا چاہیے. نہیں، اس موقع پر بھی ایمان بچاتے ہیں کہ جب سارے کے سارے ہی دشمن بن گئے، دشمن ہی بننے والی بات ہے نا، کہ سارے اس کے ایمان اور دین کو خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ یارب قید منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ مجھ سے چاہتے ہیں. اور اس میں آپ کو یاد ہوگی وہ حدیث کے سات لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، جن میں سے ایک وہ نوجوان جسے کسی دولت مند اور منصب والی عورت نے برائی کی دعوت دی اور پھر اس نے اس کا یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ شخص قیامت کے دن عرش الہی کے سائے تلے ہوگا. آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے مرد عورت کو بہکا سکتا ہے، لیکن جب تک عورت کی طرف سے رسپانس نہ ہو مرد کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ عورتیں ساری بچھی جا رہی ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس سارے مرحلے پر پورے وقار اور پورے عزت کے ساتھ اور ضبط نفس کے حیرت انگیز کمال کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی ان عورتوں کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ بہت بڑا امتحان تھا۔ ایسے امتحانوں میں کتنے لوگ ثابت قدم رہتے ہیں کہ ان کو برائی کا ایک موقع ملے اور پھر وہ اس کو چھوڑ جائیں، اور پھر برائی کی دعوت بھی ایک ایسے شخص کی طرف سے کہ جو دنیاوی اعتبار سے بہت اعلی مقام پر ہو۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ أَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، یا رب اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا، میں آخر انسان ہوں، کہیں میں بھی بھٹک نہ جاؤں، بہک نہ جاؤں۔ اسبو، سواد بے واؤ، اس کا روٹ ہے میلان نفس۔ باد صبا سنا ہے لو، باد صبا وہ ہوا جس کی طرف انسان کا میلان ہوتا ہے، نفس مائل ہوتا ہے۔ تو اسبو، میں مائل ہو جاؤں گا، الیہن، ان کی طرف۔ وَأُكُم مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں شامل ہو کر رہوں گا۔ اب جہالت کا یہاں تعلق کس چیز سے ہے؟ جہالت کس کو کہا جا رہا ہے؟ گناہ کی طرف مائل ہونے کو۔ تو علم کیا ہوا پھر؟ علم کس چیز کا نام ہے؟ عمل کا نام ہے۔ اگر کوئی شخص بہت بڑا عالم بھی ہے اور عمل اس کا درست نہیں تو سب سے بڑھ کے جاہل ہے وہ، اور اگر کسی کے پاس عمل ہے لیکن علم تھوڑا ہے تو وہ بھی عالم ہے۔ فاستجاب له ربه، تو قبول کر لی اس کے لیے اس کے رب نے اس کی دعا۔ فصرف عنه كيدهن، پھیر دی ان سے ان عورتوں کی چالیں، دفع کر دی ان عورتوں کی چالیں ان سے، یعنی ساری ان کی تدبیریں ناکام ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن کے جیل کا دروازہ ان کے لیے کھلوا دیا۔ انہ ہو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ پیغمبروں کو پکارتے ہیں، ولیوں سے مانگتے ہیں، بزرگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، وہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے تو سوچیں کہ انہوں نے کس کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو مشکل پیش آئی، کس کی طرف مائل ہوئے؟ اللہ کی طرف۔ تو ہم سب کے لیے بھی یہی ایک نمونہ ہے کہ کوئی بھی مشکل پیش آئے تو رجوع کریں اللہ کی طرف۔ فاستجاب، استجاب، جیم واو بے، اس کا روٹ ہے اصل میں جوبن، اور استجابہ ہوتا ہے قبولیت دعا، حاجت کا پورا کر دینا، اور قبولیت دعا اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے۔ قبولیت دعا کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ اسی شکل میں دعا قبول کر لی جائے جس شکل میں مانگی گئی ہے۔ جیسے حضرت یوسف نے جیل مانگی تو اللہ نے جیل دے دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، انہوں نے کیا دعا مانگی؟ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ کافروں کا ایک گھر نہ چھوڑنا زمین پہ۔ کیسا طوفان آیا کہ پوری زمین کو ڈبو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں بسنے والوں کے لیے کیا دعا کی تھی؟ کہ یا اللہ ان کو پھلوں کا رزق دے، ورزقہم من الثمرات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا بھی تھی کہ یا اللہ لوگوں کے دل اس گھر کی طرف، اس کے رہنے والوں کی طرف مشتاق کر دے، اور اللہ نے وہ بھی پوری کر دی۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ہر انسان اس گھر کے لیے بے چین رہتا ہے، نہ جانے والا بھی اور جانے والا اس سے بڑھ کے۔ حضرت ابراہیم نے ایک اور دعا کی تھی، وباس فیہم رسولا منہم، وہ بھی قبول ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کئی سال تک بیماری میں مبتلا رہے، لیکن جب انہوں نے دعا مانگی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو ان کی دعا قبول کر لی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم۔ قرآن میں الفاظ آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے جب بھاگے اور مدین پہنچے تو انہوں نے کیا کہا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ within 24 hours گھر بھی، شیلٹر، کھانا، فوڈ، ہر چیز ان کو میسر آ گئی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جو اولاد سے محروم تھے، انہوں نے جب دعا کی، رب حب لی من لدنک ذریتا طیبہ، تو اللہ نے اس بڑھاپے میں ان کی دعا سن لی۔ حضرت مریم کی والدہ نے کیا کہا تھا؟ انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، تو اللہ تعالیٰ نے فتقبلها ربها بقبول حسن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، رب زدنی علما، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قبول کر لی۔ اور نہ صرف یہ کہ آپ کو علم دیا، بلکہ آپ آگے سکھانے والے تھے۔ اسی طرح جنگ بدر کے ذکر میں آتا ہے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو رب نے کیا کیا؟ تمہاری دعا قبول کر لی۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ انسان مانگتا کس شوق سے ہے، اور کس جذبے سے، اور کس دل سے مانگے تو صحیح، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ 120 کی سپیڈ پہ آ رہے تھے کہ آگے ایک بچی آ گئی، اس کو بچانے کے لیے جب بریکیں لگائیں تو گاڑی دو ٹائروں پہ آ گئی، اور کہتی کہ یکایک زبان سے نکلا یا اللہ، اور یوں لگا جیسے گاڑی کسی نے نیچے لا کے رکھ دی ہو، ورنہ دو ٹائروں پہ اٹھ کے واپس صحیح جگہ پہ پلٹنا امپاسبل.
ثم بدا لہم، پھر ان پر ظاہر ہو گیا، من بعد ما رأب الآیات، اس کے بعد کہ انہوں نے نشانیاں دیکھ لیں، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِين، کہ اسے قید کر دیں گے ایک وقت تک. تب ثابت بھی ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام میں کوئی خرابی نہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سزا انہی کے لیے. ذرا سوچیں کہ دنیا کے فیصلے بھی کیا فیصلے ہوتے ہیں، کہ جب اپنی عورتوں کی اصلاح نہ کر سکے تو ایک بے گناہ کو ان کی سزا دے کر قید خانے میں بھیج دیا. ان کے گناہوں کی سزا کس کو دی جا رہی ہے؟ ایک بے گناہ کو. اب دیکھیں کہ جب عزیز مصر نے خریدا تھا تو اسی وقت وہ ان کی شرافت اور ان کی اچھائی کا، اخلاق اور کردار کا قائل ہو چکا تھا، وہ اس کے سامنے تھا سب کچھ. وہ تو دعوے کر رہا تھا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے اور یہ ہمیں فائدہ دے گا اور یہ ہمارے گھر کا فرد ہے، اور اسی لیے اس نے کہا تھا اس کو عزت کے ساتھ رکھو. دوسری بات یہ کہ کرتے کی حالت دیکھ کے بھی پتہ چل گیا، ثابت ہو گیا کہ گناہگار جو ہیں وہ یوسف نہیں کوئی اور ہے، جو شاہد کا فیصلہ تھا. یعنی کرتے کی حالت، پھر شاہد کا فیصلہ، اور شوہر نے بھی عورت پر الزام لگایا تھا اور کہا تھا واستغفری لذنبی کی انکی کنتی من الخاطئین، اور کیا کہا تھا کہ انک اذا کنا عظیم. تو اس سے بھی پتا چلا کہ وہ ثابت تھا کہ عورت ہی قصوروار ہے. اور پھر حضرت یوسف سے بھی کہا تھا کہ عارض انحاظا، بھول جاؤ اس بات کو، بس چھوڑ دو، جو ہو گیا ہو گیا. لیکن پھر بھی کیوں جیل میں ڈالا گیا؟ تاکہ اپنی بیوی کو یا اس شہر کی عورتوں کو باز رکھا جا سکے اس کی طرف مائل ہونے سے، نہ ہوگا اور نہ کوئی پریشانی ہوگی. لیکن مسئلے کا یہ حل نہیں ہوا کرتا. ہم بھی بہت سے اپنے معاشرے کے اندر مسائل کے حل کے لیے ایسی ہی تدبیریں اختیار کرتے ہیں کہ فلاں چیز کو ختم کر دو یا کاٹ دو، لیکن جب تک آپ اپنا دفاع مضبوط نہیں کریں گے، اپنے گھر کو نہیں سنبھالیں گے، آپ کس کس کو بلیم کریں گے؟ باہر والوں کو آپ کیا بلیم کر سکتے ہیں؟ مثلاً عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے ٹیلی ویژن سے شکایت ہمیں یا کوئی اور چیز سے، اب اس میں وہ تو انہوں نے تو جو کرنا ہے کرنا ہے. شیطان جب دنیا میں موجود ہے اس نے کوئی کام ضرور کرنا ہے، وہ ادھر سے ہٹے گا کسی اور طرف لگ جائے گا. جیسے شیطانی بچے ہوتے ہیں نا، تو آپ ان کو ایک طرف سے روکتے ہیں وہ ادھر خرابی کرتے ہیں، ادھر سے روکتے ہیں ایک اور طرف لگ جاتے ہیں. انہوں نے کچھ کرنا ہے اس لیے کہ وہ تو کرنے کے لیے بنے. تو شیطان تو شر پھیلانے کے لیے، اس نے تو پھیلاتے ہی جانا ہے. اس کا حال یہ نہیں کہ آپ شیطان کو لان تان کر دیں یا صرف چند ایسی تدبیریں اختیار کریں. اس کا طریقہ یہ کہ اپنے آپ کو، اپنے دفاع کو مضبوط کریں. جب اپنے اخلاق اور کردار کو مضبوط کریں گے، ان عورتوں کی بھی اصلاح کی ضرورت تھی، تو اگر اصلاح ان کی ہو جاتی تو ایک یوسف نے کیا نقصان دینا تھا. اب آپ دیکھیں کہ جب قید ہوئے تو اگرچہ وقتی طور پر ان کے لیے ایک بے عزتی کی بات تھی، یہ کہنا کہ فلاں شخص جیل گیا چاہے اس کا قصور کچھ بھی نہ ہو، تو اس کے اوپر ایک دھبا لگ جاتا کہ جی جیل گیا. تو یوسف علیہ السلام کے لیے اعتبار عزت یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا. اور قید ہونے پر کچھ لوگوں نے تو ضرور سوچا ہوگا تو کوئی قصور ہوگا جب ہی جیل گیا ہے. جب ایک غلط بات مشہور ہوتی ہے تو ہر ایک کے اندر اتنی عقل نہیں ہوتی کہ وہ اس کی حقیقت کو جانے کی غلطی کس کی ہے اور کس کی نہیں. وہ دیکھتے نہیں کوئی تو بات ہوگی نا، ایسی تھوڑی ہوتا ہے. تو ایسے موقع پر انسان کے لیے اور زیادہ تکلیف دہ بات ہو جاتی ہے کہ قصور بھی نہیں اور پھر بھی لوگ قصوروار سمجھ رہے ہیں. لیکن جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے اور حوصلہ دے، وہ ایسے مرحلوں میں کامیاب ہو نکلتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اب وہ جیل خانے میں جب جاتے ہیں تو بظاہر یوں نظر آ رہا ہے کہ جیل میں جانا ان کے لیے بے عزتی اور رسوائی کا سبب ہے، لیکن یہ وہ آزمائش تھی جس پر پورا اترنے کے بعد ان کے لیے ترقی کے دروازے کھل جاتے ہیں، نعمتوں اور آسائشوں کے راستے ہموار ہونے لگتے ہیں. انما العسر یسرا، رات جب اپنی انتہائی تاریکی کو پہنچتی ہے تو اس میں سے صبح کی روشنی پھوٹ پڑتی ہے. بالکل حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب آزمائش اپنی حد کو جا پہنچی تو یہیں سے ان کے آگے بڑھنے کے امکانات بھی واضح ہو گئے، روشن ہو گئے. حضرت یوسف کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈال دیا، مگر اللہ نے آپ کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر پہنچا دیا، جہاں حضرت یوسف کے مخالفین نے آپ کی کہانی ختم کرنا چاہی تھی، وہیں سے اللہ نے آپ کی ایک نئی کہانی شروع کر دی. یعنی جہاں بندہ اپنا سب کچھ دے کر خالی ہو چکا ہو، اس کے پاس مزید کچھ دینے کے لیے باقی نہ رہے، تو وہاں سے اللہ کی دین شروع ہو جاتی ہے. بیج کا ختم ہونا ایک درخت کو وجود دیتا ہے، یہی معاملہ بندے اور اللہ کا بھی ہے.
آدمی اللہ کی مدد کا مستحق اس وقت بنتا ہے جبکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے مٹا دے جہاں اعتماد خویش ختم ہو جائے، یعنی خود پر بھروسہ نہ رہے، وہاں سے اعتماد اللہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ کو پانا سب کچھ کا پا لینا ہے، مگر ہماری نادانی بھی عجیب ہے کہ بے کچھ کے لیے سب کچھ کو کھو دیتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں خدا سے محروم ہیں، خود کو پانے میں محو ہو کر اللہ کو کھو رہے ہیں۔ مجھے ہر جگہ یوں لگتا ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام سرنڈر کیے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جدھر آپ لے جائیں میں چل رہا ہوں، جو آپ کہیں وہی کر رہا ہوں۔ کسی جگہ پر بھی ان کی ایک شکایت، ایک شکوہ، ایک ناراضگی بھی نہیں ہے کہ اللہ میرے لیے یہ کیوں، یہ آزمائشیں کب ختم ہوں گی اور یہ پریشانیوں کا اینڈ کب ہوگا، یہ پھر کیا نئی مصیبت آ گئی، نہیں کچھ بھی نہیں۔ ہم جیسے تھوڑ دلے لوگ ہر وقت اپنی زبان سے ایسی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو ہم کتنا ناراض کرتے ہوں گے۔ کوئی بات بھی پسند نہ ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کیا، یہ کیوں، یہ کیسے۔ یہ جملے ہم کبھی اپنے سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، پھر مدد ہمارے لیے کہاں سے آئے۔